السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل تفسیر جز 30 قرآن تدبر و عمل سورہ الطارق. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں داخل فرمایا اور ہمیں قرآن سے جوڑے رکھا، اس میں غور و فکر اور تدبر کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، آنکھوں کا سرور اور آنکھوں اور دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین. الحمدللہ، آج ہم سورہ الطارق شروع کرنے جا رہے ہیں. 17 آیات ہے اس میں، اور علماء کرام نے، مفسرین نے اس کو 4 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. 86 نمبر کی سورہ ہے، مکی سورت ہے. اس کا جو سینٹرل تھیم ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا. بہت ہی اہم صورت ہے اس لحاظ سے کہ پوری زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، ان سب اعمال کا حساب ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس دینا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا. اور قرآن کو قول فیصل کہا گیا ہے، اور قرآن کے ہی فیض سے روحیں سیراب ہوتی ہیں یا ہوتی رہیں گی، یعنی دلوں کے امراض کے شفا، دلوں کے لیے سرور کا باعث قرآن ہی ہے الحمدللہ. پہلے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر انسان پر نگران فرشتے مقرر ہیں، تو انسان کو اپنے ہر اعمال کو بہت سوچ سمجھ کر انجام دینا چاہیے. دوسرے پیراگراف میں یہ بات کی گئی ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے، وہ اپنی پیدائش پر غور کرے یا پیدائش کے پروسیس پر وہ غور کرے، تو اسی سے اس کو آخرت کی دلیل مل جائے گی. یعنی وہ یوں ہی الرٹ اپ نہیں پیدا ہو گیا بغیر کسی ریزن کے. تیسرے پیراگراف میں بات کی گئی ہے کہ قرآن کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، سنجیدہ کلام ہے، تم کو اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے. اور چوتھے پیراگراف میں بات کی گئی ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، یعنی دنیا میں ان کی ڈھیل کو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، بلکہ ان کو جو مہلت دی جا رہی ہے یا ان کو جو ابھی پکڑا نہیں جا رہا ہے، تو اصل میں یہ مزید سخت پکڑ کی نشانی ہے، تو مسلمانوں کو ایک طرح سے تسلی ہے اس میں. اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کے، یعنی مکی دور کے قیام کے، وہی 6 سے لے کر 10 نبوت کے درمیان کا ہے، جب رسول اکرم کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ مکر و فریب کا جال پھیلا رہے تھے، یعنی قید سے کام لے رہے تھے. سورہ بروج میں پیچھے یہ بات بتائی گئی تھی، یعنی قریش مکہ نے جو تکذیب کی تھی اس کا ذکر تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ قرآن کی تکذیب نہ کریں. اور سورہ طارق میں بتایا گیا کہ قرآن ایک سنجیدہ کلام ہے، ہنسی دل لگی نہیں ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. تو اس صورت میں کافروں کی تکذیب کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا بھی ذکر ہے. اس میں جو اہم مضمون یا کلیدی الفاظ ہیں، الطارق میں آفاق اور انفس کی دلیلوں کی روشنی میں آخرت کی عقیدے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی انسان اپنی ذات پر ہی غور کرے انسان، اور زمین اور آسمان پر بھی غور و فکر کرے، تو اس کو خود بخود آخرت کی دلیل مل جائے گی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا اور وہ اس پر قادر ہے، تو وہ دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت اور قدرت بالکل رکھ سکتا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں ان کو باز رہنے کے لیے کہا گیا کہ وہ سازشوں سے باز آ جائیں. اب آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، یعنی والطارق ایک ستارے کو بھی کہتے ہیں. وما اور کیا ادراکا سمجھائے تجھ کو، ما کیا ہے الطارق رات کو آنے والا، النجم تارہ ہے الساقب روشن، ان نہیں کلو کوئی نفس جان لما مگر علیہا اس پر حافظ محافظ یعنی نگران ہے. فلینظر تو چاہیے دیکھے الانسان انسان، مما کس سے خلق وہ پیدا کیا گیا، خلق وہ پیدا کیا گیا، من ممائن پانی سے، دافق اچھلنے والے، یخرج وہ نکلتا ہے، من بین الصلب درمیان سے، پیٹھ و ترائب اور سینے کے، انہو بے شک وہ اللہ اوپر رجعہ لوٹانے کے اس کو، لقادر البتہ قادر ہے. سبحان اللہ. روانی والا ترجمہ دیکھیے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کیا جانیں کہ رات کو آنے والا کیا ہے، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو. لہذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً اللہ اسے لوٹانے یعنی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. سبحان اللہ. الطارق عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے یہ بات. اور طارق ترک سے بھی نکلا ہے، اور جو لوگ حدیث پڑھ رہے تھے ہمارے سے تو وہ جانتے ہوں گے کہ تعدد ترک کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں ہم نے پڑھے تھے، یعنی کس طریقے سے وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. تو طارق طریق کا معنی راستہ، اور طارق بمعنی راستے پر چلنے والا، دونوں ہوتے ہیں. لیکن عام زبان میں طارق کے لیے، طارق اس مسافر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو صرف رات کو آئے. اور ستارے کو بھی طارق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو ہی ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ دن میں بھی وہ رہتا ہوگا وہاں لیکن نظر نہیں آتا ہمیں دن کی روشنی میں، تو رات کو ہی دکھائی دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو طارق کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہی اس کو خود ہی بتا دیا کہ یہاں طارق سے مراد عام ستارے بھی نہیں بلکہ شہاب ثاقب ہے. ٹھیک ہے، یعنی رات کو چلنے والا جو ستارہ ہوتا ہے طارق، اور اسی لیے مسافر کو بھی کہا جاتا ہے طارق، اور طریق راستے کو بھی کہتے ہیں یا راستے پر چلنے والا بھی طارق. تو یہاں پر وہ ستارہ جو اسپیشل ستارہ ہے، النجم الثاقب. اور قرآن میں ایک اور جگہ پر ہم شہاب ثاقب کا ذکر پڑھتے ہیں، قرآن میں ایک اور دوسری جگہ پر ہم شہاب مبین کا بھی ذکر پڑھتے ہیں. ان تمام سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، یعنی نجم الثاقب ہو، شہاب ثاقب ہو، یا شہاب مبین ہو، ان سب کا مطلب ایک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ شہاب ایسے انگارے کو کہا جاتا ہے جس میں چمک بھی ہو اور شعلہ بھی ہو، چاہے یہ آگ کا انگارہ ہو یا چاہے یہ آسمان یا فضا میں پایا جائے. اور ثاقب کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں کہ تیزی سے آر پار ہو جانے، اور آگ کی طرح سرخ روشنی کا تصور جس میں موجود ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو عام ستارے ہوتے ہیں اس کی روشنی میں سفیدی ہوتی ہے، جب وہ اسپارک ہوتے ہیں روشنی دیتے ہیں تو وائٹ سلور روشنی نظر آتی ہے ہم کو، ہے نا. لیکن ثاقب میں یہ آتا ہے کہ جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے، انگارہ جس میں اورنج جیسا کلر پایا جائے تھوڑا سا. تو نجم الثاقب میں تین چیزیں جمع ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ وہ تیزی سے فضا میں سفر کر رہا ہو، دوسرے اس میں چمک موجود ہو، اور تیسرے وہ چمک آگ کی طرح سرخی کا رنگ لیے ہوئے ہو، یعنی سرخ یعنی ریڈ یا پھر اورنج جیسا کلر جو ہوتا ہے. اور اردو میں لوگ اس کو ٹوٹنے والا تارا بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر تو واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد جنس ہے، مطلب یعنی یہ ایک چیز بتائی گئی، لیکن آسمان میں یعنی فضا میں ایسے کئی ستارے، ایسے کئی شہاب ثاقب، سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں، یا ہم جانتے ہی نہیں ہیں کتنی ہی تعداد میں بکھرے ہوئے ہیں اور ٹوٹتے پھرتے ہیں اور ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظامی کائنات ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے قبضے قدرت میں کر رکھا ہے کہ اور سب ستارے سیارے کیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں کہ کوئی ستارہ سیارہ جو اتنی تیزی سے گردش کرتے ہیں فضا میں کتنی تیزی سے گردش کرے نا, ابھی اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم کو دیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے, جو ٹیلیسکوپ سے جو اوپر کی تصویریں لی گئی ہیں, ویڈیوز لیے گئے ہیں, اور کبھی سرچ کر کے آپ ضرور دیکھیں اپنے موبائل پر یا ٹی وی پر یا جہاں جو بھی آپ کے پاس چیز ہے لیپ ٹاپ وغیرہ, تو کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے ہم کو, یعنی جب ہم ان ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں اور جو ڈاکومینٹریز بتائی جاتی ہیں اسپیشلی آئی میکس پر, اس میں جب یہ خلا کا منظر آپ دیکھتے ہیں, فضا کا منظر آپ دیکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور قدرت کاملہ کا ایسا احساس ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سجدے میں گر پڑے واقعی میں, کہ آسمانوں پر سبحان اللہ کتنی تیزی سے ہر چیز گردش کر رہی ہے, ہر ستارے سیارے اور ایسے کئی گیلیکسیز ہیں اور ہر گیلیکسیز کے اندر ایسے کئی ستارے اور سیارے ہیں اور ایسے شہاب ثاقب جو اتنی تیزی سے زمین کی طرف تیزی سے آتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ بس اب یہ زمین کو مار دیں گے اور ہلاک کر دیں گے, لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کو وہیں کہیں روک لیتا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اور کتنی ان کے اندر یعنی ان تمام ستاروں سیاروں میں کتنی آپ دیکھیں یعنی ایکوریٹ وہ چیزیں ہیں, یا کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیسے وہ فرما برداری کریں کہ کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے, ورنہ تو ایک لمحے کے اندر زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے زمین کے کسی حصے پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا آ کر گرا تھا, اور ابھی تک اس ٹکڑے کی تصویر ہے زمین کی, جس میں کئی جگہ اندر تک سوراخ ہو گیا تھا اور آس پاس کا پورا علاقہ جو ہے وہ یعنی تتر بتر ہو گیا تھا, ایک چھوٹا سا ٹکڑا گرا تھا شہاب ثاقب کا, واللہ اعلم وہ کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ انہیں یہ سب بتا کر کے والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب, ان یہ تینوں اہم بات بتا کر یعنی تین دفعہ یہاں یہ بات لائی گئی کہ تاریخ کیا ہے, تم کیا جانو کہ تاریخ کیا ہے, اور وہ نجم الثاقب ہے یعنی وہ ستارہ ہے جو بہت تیزی سے گردش کرتا ہے, بہت تیزی سے, اور یعنی وہ فضا میں سفر کر رہا ہے, اس میں چمک موجود ہے اور وہ آگ کی طرح سرخ ہے, اور وہ ٹوٹنے والا ستارہ ہے, وہ ٹوٹ کر گرتا ہے زمین کی طرف, لیکن آپ جانتے ہوں گے نا کہ فضا میں ایک ایسا جال پھیلایا ہوا ہے الحمد للہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ ان تمام جو میٹرائٹس ہیں اس کو زمین کی طرف آنے نہیں دیتے, وہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہوتے بھی ہیں تو اگر وہ زمین کی طرف آ جائیں تو آپ بتائیں کیا ہو, کیا حال ہوگا آپ بتائیے. سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو محفوظ کر رکھا ہے ان شہاب ثاقب سے, اور اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لیتا ہے شہاب ثاقب سے, یہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ, شیطان آسمانوں کی سنگن نہیں لے سکتے, ہمارے لیے اس میں ایک نشانی ہے. اور آپ سوچیں کہ اتنے ستارے سیارے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب گردش کر رہے ہیں, فضا میں تیر رہے ہیں, لیکن کائنات کے نظام کو درہم برہم نہیں کرنے ہونے دیتے یہ. ہاں جب قیامت برپا ہوگی تب یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب اس طرح سے گر پڑیں گے. تو شریعت میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے, قرآن اور احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسا ستارہ ٹوٹنے والا ستارہ ہمیں نظر آتا ہے, اس کے تعلق سے ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اصل میں جب کوئی شیطان یا جن آسمانوں کی خبریں لینے کی یہ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شعلہ ان کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے اور ان کو وہاں سے مار بھگایا جاتا ہے, شیاطین کو اور جنوں کو. سبحان اللہ, تو سبحان اللہ کیا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, آپ سوچیں کیسے اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ہے, کیسے یعنی کبھی ہم سوچیں یعنی یقین یعنی میں تو بہت حیران رہ گئی تھی جب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا کہ اتنی تیزی سے ہر ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں, اور زمین بھی خود گھوم رہی ہے, ستارے اور سیارے بھی گھوم رہے ہیں, سورج چاند ہر چیز گھوم رہی ہے, اور یہ ایک گیلیکسی کے اندر ہے, اور ایسے کئی گیلیکسیز ہیں سبحان اللہ, اور وہ دوسرے گیلیکسیز میں تو اس سے بھی بڑا سورج ہے, ہمارے کئی ہزار سورج اس میں سما سکتے ہیں, اتنا بڑا سورج ہے دوسری گیلیکسیز کا. سبحان اللہ, آپ سوچے کہ اتنا بڑا نظام کائنات, ہمارا خالق ہمارا مالک اللہ رب العالمین یہ تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, اس کا نظام چلا رہا ہے, آپ سوچے کس قدر وہ بابرکت ہے وہ ذات, کس قدر وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہماری حیثیت ہم کو پتہ چلتی ہے کہ ہم انسان کتنے چھوٹے سے بے بس, اور کیسے ہم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ پھر بھلا کیسے ہم کو تکبر زیب دے سکتا ہے؟ تو سارا تکبر، ساری کبریائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اسی کو تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو ہمارے اندر مزید خشیت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ہم دبے جاتے ہیں، جھکے جاتے ہیں. اسی کو تو سرنڈر کہنا کہتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جھک پڑیں، گر پڑیں سجدے میں. تو زمین اور آسمان یعنی جو کائنات ہے اس پر غور و فکر کریے. یہ غور و فکر انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس دلاتا ہے. غور و فکر انسان یعنی اس لیے کیوں کہا گیا کہ ایک لمحے کا غور و فکر کئی مہینوں یا کئی دنوں کی عبادت پر بھاری ہے. عبادت سے کیا ہوگا کہ آپ ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن عبادت ایک الگ چیز ہے. لیکن غور و فکر جس کی وجہ سے آپ مزید اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، مزید آپ کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، تو جو خشیت کے ساتھ جو عبادت ہوگی اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جب کبریائی بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام ہنس رہے ہوتے تو آپ اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر تم موت کو یاد کرو تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. یعنی جو اس وقت کا منظر ہوگا آخرت کا وہ کتنا ہیبتناک منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کاملہ کا ہمیں احساس دلا رہے ہیں. اور ان تین آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی قسم اٹھائی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا. یہ جو شہاب ثاقب ہے، اگر وہ شہاب ثاقب روزانہ دنیا پر گر کر ٹوٹتے تو آپ بتائیں کیا حال ہوتا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ اہم بات بتا رہے ہیں کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ انسان کے سمجھتا ہے کہ اچھا ہم نے اس کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ہر ہر لمحہ اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، ہر ہر لمحہ اس کے اوپر محافظ مقرر ہیں. کہا جاتا ہے کہ صرف یعنی انسان کی حفاظت یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ ذرا سے بچ گیا، ابھی یہاں مار لگ جاتا تھا، وہاں مار لگ جاتا تھا، تو ہر اعضا کے لیے کئی فرشتے مقرر ہیں ہماری حفاظت کے لیے. سبحان اللہ، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی خدمت کے لیے کتنی چیزوں کو پیدا کر دیا. یہ کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی؟ یہ زمین ہمارے لیے بنائی، اس میں ہوا کو، تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے فائدے کے لیے ساری چیزیں. بارش برسائی، زمین سے نباتات اگائیں اللہ تعالیٰ نے، کس کے لیے؟ اس میں کھانا ہے، فائدے ہیں، انسان کے لیے. اور انسان سے کیا تقاضا کیا گیا ہے؟ کہ بس وہ اس کے بدلے میں کیا کرے؟ وہ صرف اپنے رب کی بندگی کرے، اپنے رب کے آگے جھکے، اپنے رب کو ہی سب کچھ مانے، اور اسی سے سب کچھ دعا کرے، اور اپنا حاجت رواز کو سمجھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. بس اتنا تقاضا ہے ہم سے. ہم اپنے رب کو بھولے نہ، اپنے مالک کو ہم یاد رکھیں، اور جو بھی نعمت ہم کو ملتی ہے وہ اپنے مالک کی طرف سے ملی ہے، لہٰذا اسی کے شکر گزار بنے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسے نگہبان مقرر کیے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں الحمدللہ. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، کوئی چیز ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے، اور ہر چیز ایک دوسرے کی دیکھ بھال کر رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو یعنی بڑی چیزیں چھوٹی چیزوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں یا مخلوق کی حفاظت کے لیے ہے. ہر چیز اپنی جگہ ایکوریٹ ہے، سنبھالی ہوئی اور سنبھلی ہوئی ہے الحمدللہ. اور ہر کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ ایک دوسرے کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے. دیکھا ہے تو ہم یعنی ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اٹیچڈ ہیں. یہ ہوائیں نہ ہوتی، یہ سمندر نہ ہوتے، یہ بارش کا پانی نہ ہوتا، یہ نباتات نہ اگتی، یہ زمین نہ ہوتی، تو آپ بتائیں کیسے؟ تو یہ آکسیجن نہ ہوتی تو ہم سانس کیسے لے سکتے تھے فضا میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان سب کو ایک دائرے میں، ایک ایسے اس میں باندھ رکھا ہے کہ جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی تو ہر چیز تتر بتر ہو جائے گی. پیچھے سے ہم یہی پڑھتے آ رہے تھے نا سورتوں میں. آپ دیکھیں کہ جب ہم سورتوں پر اس طرح سے غور و فکر کریں گے، قرآن کے الفاظ پر اس طرح سے غور و فکر کریں گے، تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل ہوگی، ہم مزید اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک پڑیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے. تو یہ حفاظت دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی اس کائنات کی اس پوری دنیا کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کیسے غیر شعوری طریقوں سے انسان کی حفاظت ہو رہی ہے کہ اس کو اس کا علم تک نہیں ہے. کتنی بار ہم کہتے ہیں کہ ارے اچھا بچ گئے, ذرا سے بچ گئے, لیکن یہ کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اللہ نے بچایا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں, مواقبات. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے ہماری حفاظت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ انتظام کر رکھا ہے, تو اللہ ہی کی طرف سے یہ حفاظت ہے. تو انسان سوچے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ, کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو. تب کیا کرے انسان؟ فلینظر الانسان مما خلق. تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے, وہ سوچے تو صحیح اپنی حقیقت کو, تو جانے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے, کس چیز سے. خلق من ماء دافق, ایک اچھلنے والے پانی کی بوند سے. کہاں سے نکلتی ہے وہ؟ یخرج من بین الصلب والترائب, جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. سبحان اللہ, آپ بتائیں کہ پھر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں تو کس کی طرف سے ہے؟ کیسے لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سائنس پڑھ رکھی تھی کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ اچھا انسان کی جو پیدائش کا مادہ ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے. یہ بات تو یعنی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دی تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دفعہ یعنی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. تو یہ کس کی طرف سے ہے قرآن؟ مطلب اللہ کی طرف سے, کوئی رسول اکرم نے خود سے نہیں گھڑا اس کو. یعنی قرآن کی جو بہت ساری آیت ہیں وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے, اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا ہے, جو جھوٹا الزام لگاتے تھے یہود بھی اور کفار مکہ بھی. تو آپ دیکھیں آج سائنس ہمیں بتاتی ہے نا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اور کیسے وہ ایکس اور وائی جو دو کروموزومز ہوتے ہیں اور دونوں کے ملنے سے پریگنینسی ہوتی ہے نا, ہم جانتے ہیں. اور وہ مادہ بھی کہاں سے نکلتا ہے؟ سبحان اللہ, آپ دیکھیں انسان کا بھی غور کرے, اور پھر اسی لیے اس کو تکبر زیر بھی نہیں دیتا ہے کہ کس جگہ سے وہ مادہ نکلتا ہے, کیسے پریگنینسی ہوتی ہے, کہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے, کہ انسان کو تکبر زیب دیتا ہے, بھلا آپ بتائیں. اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رحم مادر میں اس کو, یعنی کس چیز سے, اللہ تعالیٰ نے کس بون سے وہ ملا, نطفہ بنا, پھر گوشت کا لوتھڑا بنا, پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس میں ہڈیاں پیدا کی, اس پر گوشت چڑھایا, اسکن بنائی, پھر کیسے اس کے پور سے پور بنتے چلے جاتے ہیں, کیسا خوبصورت بچہ بن کر جب نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہوتی ہیں اس کی, اور اس کی انگلیوں کے اوپر وہ چھوٹے سے پتلے سے ناخن, اور یہ سب رحم مادر میں ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں. سبحان اللہ, یعنی میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے بچے کی پیدائش ہی کافی ہے. یقین جانے پتہ نہیں بچے کی پیدائش پر بھی لوگ کیوں جو نان مسلم سے وہ ایمان نہیں لاتے. سبحان اللہ, اتنا بڑا معجزہ ہے یہ. سبحان اللہ, واقعی میں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو سوچے کہ انسان پہلے آفاق میں یعنی آسمانوں پر غور و فکر کرے, پھر اپنی ذات میں غور و فکر کرے. آفاق اور انفس, وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افلاق کی دنیا کا سفر کر نہ سکا. یعنی آج بڑے بڑے سائنسدانوں نے, بڑے بڑے کنٹریز نے, بڑے بڑے سپر پاورز نے بہت ترقی کر لی, خلا میں بہت ساری چیزیں بھیج دیں, ناسا ہے کیا کچھ نہیں ہے, اتنی ریسرچ ہو رہی ہے, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے کہ اچھا آسمان میں یہ ہے, آسمان میں وہ ہے, ایسے ستارے ہیں, ویسے سیارے ہیں, سائنس نے یہ ترقی کر لی ہے, سائنس نے وہ ترقی کر لی ہے. لیکن یہ تو سوچا کہ سائنس نے جو ترقی کی ہے ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے, اس کی طرف تو توجہ کریں ذرا سا, اس مالک الملک کی طرف, کے ان ساری چیزوں کو بنانے والا, پیدا کرنے والا کوئی ہے, ایک اکیلی واحد تنہا ذات سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی, جو تمام دنیا اور کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے. تو جب اتنا غور و فکر کرنے سے اس پیدا کرنے والے کی طرف ہی توجہ نہیں دی جا رہی, تو اتنی ترقی کس فائدے کی, کس کام کی, بھلا بتائیں. تو آفاق اور انفس دونوں میں غور کرے انسان, اپنی ذات پر بھی غور کرے اور کائنات پر بھی غور و فکر کرے. تو عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب انسان کو دعوت دی جا رہی کہ وہ اپنی پیدائش پر بھی غور کرے کہ ماں کے پیٹ میں کون اس کی پرورش کرتا رہا, کس نے, یعنی وہ پریگنینسی کیسے فارم ہوئی وہاں پر, خود سے ہو گئی؟ آپ دیکھیں آج دنیا میں ایسا کتنی کوشش کی گئی ہے نا کہ کیسا بھی کر کے وہ لوگ کچھ خود سے, یعنی وہ پیدا کر ہی نہیں سکتے, وہ نطفہ پیدا کر ہی نہیں سکتے, وہ انسان ہی سے نکلتا ہے وہ نطفہ, وہ رحم مادر سے ہی نکلتا ہے. وہ تو کس نے اس کو رحم مادر میں جمائے رکھا, اتنا سخت جمائے کے بغیر کسی شدید حادثے کے پریگننسی ضائع نہیں ہو سکتی الحمدللہ. پھر وہ ماں کے پیٹ کے باہر آیا تو کتنا زیادہ, کتنا چھوٹا سا تھا, کتنا ناتواں تھا, وہ کتنا کمزور تھا. آپ دیکھیں دوسرے جانوروں کے بچے اتنے, جو دوسری مخلوق ہے ان کے بچے ایسے کمزور نہیں ہوتے ہیں, وہ خود سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا, فوراً پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سے کام خود سے شروع کر دیتے ہیں دوسرے جانوروں کے بچے. لیکن انسان کا بچہ ہی سب سے کمزور پیدا ہوتا ہے, خود سے چل نہیں سکتا, خود سے دودھ نہیں پی سکتا, اس کے لیے ماں باپ ہی چاہیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام فرمایا ماں باپ کا اس بچے کی پرورش کے لیے, کیسے محبت داری ماں باپ کے دلوں میں اس بچے کو پروان چڑھانے کے لیے کیسے انتظامات فرمائے. پھر پیدائش سے لے کر موت تک اس کی مسلسل نگرانی ہوتی رہی, اسے بیماریوں سے, حادثات سے, طرح طرح کی آفات سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اس کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تمام ذرائع اللہ تعالیٰ نے, تمام سورسز پیدا کیے, انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. اور واقعی میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ آپ شمار کرنا بھی چاہے تو آپ شمار کر ہی نہیں سکتے. تو خود اپنے آپ کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا انسان, اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اصل میں, جو اس کے لیے تمام ذرائع پیدا کرتی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کی تدبیر سے ممکن ہوا نا, ورنہ کہاں سے ہو سکتا تھا. یہ جو مادہ منویہ ہے, جو بوند ہے, خلے کا مائن دافق, یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ سلب سلب العظم یعنی ہڈی سے مغز یا گودا نکالنا, اور سلب بمانی ریڑھ کی ہڈی کا گودا. تو چونکہ یہ ہڈی انسان کی پشت کے درمیان ہوتی ہے, یعنی پیٹھ کے درمیان ہوتی ہے, لہٰذا اس ریڑھ کی ہڈی کو اور پشت کو بھی سلب ہی کہہ دیا جاتا ہے. اور ترائب تریبا کی جمع یعنی سینے کی ہڈیاں اور پسلیاں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ آج بھی جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا دماغ دیا کہ انسان نے ترقی کی, کہ اگر کئی سال پرانا بھی کوئی مادہ ہے, کچھ ہڈیاں ہیں, تو اس سے بھی جو ڈی این اے کے ذریعے پتہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ سینے اور پشت کی ہڈیوں اور پسلیوں سے نکلتا ہے یہ مادہ, سبحان اللہ, جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, یہ بچہ میرا نہیں ہے, اپنے بچے کا انکار کر دیتا ہے, کیونکہ وہ دوسرے رنگ کا تھا وہ آدمی, اور بچہ کسی اور رنگ کا پیدا ہوا تھا. کہا کہ ہمارے تو خاندان میں ایسا نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونٹ کی باڑے میں لے کے گئے, اور اونٹوں کے جو اونٹنی کے بچے تھے, تو کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی کے بچے ہیں. تو اس میں ایک بچہ دوسرے کلر کا تھا. تو کہا, اس سے پوچھا کہ کیسے آ گیا بچہ, تو کہا کہ اس کے پرانے اس میں کوئی جینس میں رہا ہوگا نا, یعنی اس کے پہلے پرکھوں میں نہیں, اس اونٹنی کے پرانے جو تھے آبا و اجداد, ان کے اس میں رہا ہوگا کوئی ایسے کلر کا, کوئی رگ دب گئی ہوگی اس وجہ سے. تو پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ ایسے تمہارے خاندان میں کوئی ایسا رہا ہوگا جس کی وجہ سے بچہ اس رنگ کا پیدا ہوا ہے, سبحان اللہ. یعنی کہا جاتا ہے کہ سات پشتوں سے پہلے کے بھی جو لوگ کبھی رہے, جیسے آپ ابھی آج کل دیکھیں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کوئی کوئی لوگوں کی بچوں کی آنکھیں بالکل الگ کلر کی ہوتی ہیں, گرین آئیز ہوتی ہیں, براؤن آئیز ہوتی ہیں, یعنی نارمل بلیک کلر کی نہیں ہوتی آئیز, ہے نا, الگ ڈفرنٹ کلر کی ہوتی ہیں. تو کیا کہا جاتا ہے, اس کا کیا ریزن دیا جاتا ہے, کہ آپ کے کئی پشتوں پہلے کوئی نہ کوئی رہا ہوگا ایسا, ہے نا, یہی کہا جاتا ہے نا. تو کہا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ, وہ جو کہاں سے نکلتا ہے وہ مادہ, اور پھر اس کی وجہ سے جو نطفہ ہے وہ سلب سے جو نکلتا ہے, یعنی آپ کئی پرانی ہڈیاں بھی نکال کر دیکھیں تو ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا کہ اچھا آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, کہاں سے آپ کا تعلق ہے. تو یہ جو مادہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا, تو یہ جو انسان کے جتنے اعضا ہیں ان سب کے نچوڑ سے نکلتا ہے. یہ اندرونی حصے میں انسان کے جو اندر جو اعضا ہیں, چاہے وہ دل ہو, دماغ ہو, جگر ہو, یہ ساری چیزیں جو انسان کا نظام انہضام ہے, جو اندرونی حصہ انسان کا, اس سے ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان جو مغز یا گودا ہوتا ہے, یہ دماغ کا بھی حصہ ہوتا ہے اصل میں. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان سوچے اور غور و فکر کرے اپنے آفاق میں, غور و فکر کرے کائنات میں, اور اپنے انفس میں اپنے جسم پر غور و فکر کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا انسان کو, جبکہ وہ کچھ تھا ہی نہیں. اگر پریگنینسی سے پہلے سوچے تو انسان کہاں تھا آپ بتائیں, کوئی اس کا وجود تھا؟ یعنی جب عورت پریگنینٹ ہوتی ہے تو پریگنینسی سے پہلے ایک دو مہینے پہلے کوئی وجود تھا وہ بچے کا؟ کوئی نطفہ بھی بنا تھا؟ نہیں. تو کہاں سے, عدم سے وجود میں لایا نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. اور یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لانے والا ہے, سبحان اللہ, نئے سرے سے پیدا کرنے والا, بدیع السماوات والارض, سبحان اللہ, کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ بدیع السماوات والارض ہے, نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. اس کو کسی امیٹیشن کی, کسی کاپی کی ضرورت نہیں ہے, سبحان اللہ. ہم انسان ہیں جس کو کاپیز کی ضرورت پڑتی ہے, کہ فلاں چیز کو دیکھ کر فلاں جیسی چیز بنا لیتے ہیں ہم لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے, سبحان اللہ. تو کیا وجود انسان کہیں تھا ہی نہیں, عدم سے وجود میں آیا وہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تو کیا انہ علی رجعہ لقادر, وہ تو اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. اب دیکھیں کوئی بھی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ پہلی بار بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. تو دوسری بار پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہوگا بھلا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو چیزیں اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی, اور پھر انسان کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی, کہ انسان سوچے کہ سبحان اللہ وہ رب کائنات ہے, رب ذوالجلال والاکرام ہے, اسی نے انسان کو پیدا کیا, اس کو عدم سے وجود میں لایا. تو یہ تمام نشانیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار پیدا کیا تھا تو وہ دوسری بار پیدا کرنے پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. بھلا کبھی آج تک ایسا ہوا ہے, جیسے اب آج کل جو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ اچھا دنیا یہ کائنات خود بخود بن گئی, خود بخود وجود میں آ گئی, نعوذ باللہ, ساری چیزیں خود بخود چل رہی ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ نا, کہ ایک شخص تھا ایسے ہی اس زمانے میں, کچھ لوگ اس کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی شخص آیا تھا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور تابعی یا تبع تابعی کے پاس کوئی شخص آیا, اور وہ اس بات کا قائل تھا, یعنی وہ ایتھیسٹ تھا, اصل میں اس زمانے کا ایتھیسٹ تھا وہ. تو اس کا بھی نظریہ یہ تھا کہ کائنات خود بخود بن گئی, خود بخود ہو گئی. تو امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا کہ اچھا فلاں وقت پر آ جانا, میں بھی آ جاؤں گا. تو امام ابو حنیفہ جان بوجھ کر لیٹ پہنچے, یا جو بھی تابعی تھے وہ لیٹ پہنچے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے تو مجھے فلاں وقت آنے کا کہا تھا, آپ اتنی دیر ہو گئی. کہا کہ میں کیا کروں, میرے پاس آنے کا کوئی انتظام نہیں تھا, کیونکہ مجھے دریا عبور کر کے آنا تھا, میں نے کوئی دوسرے شہر چلا گیا تھا اور مجھے دریا عبور کر کے آنا تھا, تو میرے پاس کوئی کشتی بھی نہیں تھی. تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک درخت ٹوٹ کر گرا اور اس سے خود بخود کشتی بن گئی, اور خود بخود وہ کشتی چلنے لگی اور میں اس میں بیٹھ کر آ گیا. تو وہ سامنے والا شخص ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اچھا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یعنی آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں کہ خود بخود درخت ٹوٹ کر گر جائے اور خود بخود کشتی بن جائے اور خود بخود وہ کشتی چلنے لگے. کشتی کو کوئی کھینے والا ہوتا ہے نا, یعنی وہ جو چپو چلانا پڑتے ہیں تب کشتی چلتی ہے نا, جو پرانے زمانے کی کشتیاں ہوتی تھی. تو سامنے والا جو ایتھیسٹ تھا وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا کہ اچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت سے ٹوٹ کر کشتی بن جائے اور چلنے لگے. تو کہا کہ اے بیوقوف شخص, جب ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی, درخت خود سے ٹوٹ کر گر کر کشتی نہیں بن سکتا, تو یہ اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی زمین, آسمان, یہ سب خود بخود کیسے بن سکتا ہے نا؟ اس کا مطلب اس کو کوئی بنانے والا ہے, کوئی پیدا کرنے والا ہے, اس کائنات کا انتظام کوئی چلانے والا ہے. اگر اس کائنات کا انتظام کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو یہ شہاب ثاقب کب سے ٹوٹ کر زمین پر تباہی اور بربادی پھیلا دیتے, ہے نا, قیامت آ جاتی پھر تو. سبحان اللہ. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آگے دیکھیے آیت نمبر 9 سے, یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يوم جس دن تبلا جانچی جائیں گی, السرائر چھپی نیتیں, فما تو نہیں لہو لیے اس کے من قوتن قوت سے, ولا اور نہ ناصر مددگار, والسمائی قسم ہے آسمان کی ذات الرجع بار بار بارش برسانے والے کی, والاردی اور زمین کی ذات الصدع چٹخنے والی, انہو بے شک وہ ہے لقول البتہ قول فصل فیصلہ کن, وما اور نہیں ہوا وہ بالحزل غیر سنجیدہ, یعنی مذاق کی بات, انہم بے شک وہ یکیدونا وہ چال چل رہے ہیں قیدہ ایک چال وعقیدو قیدہ اور میں چال چل رہا ہوں قیدہ ایک چال فمحل تو تم محلت دے الکافرین کافروں کو امحل ہم تو محلت دے ان کو رویدہ تھوڑی دیر جس دن اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے کہ وہ قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں بس آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو جب ہی تمام کافروں کی چالیں ان پر الٹ سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا اور اہل کتاب کے ساتھ مل کر اور خود اہل کتاب مشرقین کے ساتھ مل کر ساز باز کرنے لگے یعنی انہوں نے تو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ اہل کتاب تھے لیکن انہوں نے الٹا کافروں کا ساتھ دیا بلکہ یہودیوں کا سردار مکہ جا کر یہ کہتا ہے کہ اچھا ان مسلمانوں سے اچھے تو تم لوگ ہو یعنی کافروں کو کہتا ہے اب آپ سوچیں کہ کیا حال ہے یہود کا تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ آج کفار اور اہل کتاب سب مل گئے کیونکہ مسلمانوں کا جہاں معاملہ آتا ہے تو مسلمان ایک طرف ہو جاتے ہیں اور جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے وہ آپس کے دشمن بھی ایک دوسرے سے دوستی کر لیتے ہیں حالانکہ ان کے دل آپس میں بہت پھٹے ہوئے ہیں خود نصارہ اور یہود ایک دوسرے کے دشمن ہیں کیونکہ یہ بات ہم سب جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے سولی پر کس نے چڑھانے کا انتظام کر دیا تھا سارا کا سارا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ورنہ کون تھے عیسائیوں کے دشمن آپ بتائیں یہی اہل کتاب یہود تھے ہے نا خود نان مسلم سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن مسلمانوں کی وجہ سے وہ آپس میں سب ایک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ چالیں چل رہے ہیں چلنے تو ان کو ان کی چالیں اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر فرما رہا ہے اور سب سے بہترین تدبیر کس کی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ ایکچولی مہلت دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ ٹھیک ہے تم کتنا اللہ کی دشمنی میں اللہ کو ماننے والوں کی دشمنی میں تم کتنا گر سکتے ہو کتنا آگے بڑھ سکتے ہو تم آگے بڑھ جاؤ لیکن دونوں کا انجام سیم نہیں ہونے والا تکلیف وہ بھی اٹھا رہے ہیں کفار تکلیف مسلمان بھی اٹھا رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو کس بات کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید ہے انعامات کی امید ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی امید ہے آج کافر اگر تکلیف اٹھا رہے ہیں تو ان کو کیا ملنے والا ہے دنیا میں بھی رسوائی آخرت میں بھی رسوائی آگ کا عذاب جہنم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن انسان کی جانچ پڑتال ہوگی اور پھر کوئی اس کا مدد کرنے والا نہ ہوگا یہاں پر اسرار کی بات کی گئی ہے بہت ہی اہم لفظ ہے یوم تبل السرائر اسرار کی جانچ کے مختلف پہلو ہوں گے پوشیدہ اسرار سے مراد ہر انسان کے وہ اعمال بھی ہیں جن کا تعلق نیت اور ارادے سے تھا اور وہ پورے نہ ہو سکے بس ایک راز بن کر رہ گئے اس کے علاوہ وہ اعمال بھی جو دنیا کے سامنے تو آئے مگر جس غرض کے تحت وہ انجام دیے گئے تھے یعنی جو دل میں جیسے مثال کے طور پر کوئی چاہتا تھا کہ اچھا اس کو کوئی عہدہ ملے دل کے اندر وہ خواہش چھپائے ہوئے تھا لوگوں کو نہیں معلوم تھی اس کی خواہش اس کو کرسی مل گئی تو لوگوں کو اس کی خواہشات کا علم نہ ہو سکا تو وہ تو دنیا سے مر گیا چلا گیا لیکن اس کے اثرات کی وجہ سے مدتوں لوگ کسی مشکل میں پڑے رہے تو ایسے سارے جو اسرار جو سارے راز ہیں اس دن کھل کر سامنے آ جائیں گے اسرار راز کو کہتے ہیں جو ہم آپ نے سنا ہوگا نا دو قسم کی نمازیں ہوتی ہیں نا ہماری جو فجر اور مغرب اور عشاء یہ کون سی نمازیں ہوتی ہیں فجر مغرب عشاء جہری ہوتی ہیں نا اور عصر اور ظہر کی نماز کو کیا کہتے ہیں سری ہے نا سری مطلب چھپی ہوئی جس میں آواز ظاہر نہیں کی جاتی بلکہ دل ہی دل میں انہیں پڑھا جاتا ہے زور سے نہیں پڑھا جاتا تو سری اسی سے نکلا ہے وہ سری اسرار سر راز کو کہتے ہیں تو جو خفیہ باتیں ہیں اس دن سب سامنے آ جائیں گی اب آپ بتائیے کہ جو خفیہ باتیں انسان کے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعمال جو چھپ کر باریکی سے کیے گئے یا باطن کے جو اعمال ہیں اور اس کے نتائج جو ہوئے تھے وہ بھی سب ظاہر ہو جائیں گے اس دن اور جو صالح اعمال تھے جو چھپ کر کیے گئے وہ بھی اس دن ظاہر ہو جائیں گے اور وہ چہرے پر نور اور چمک کا باعث ہوں گے. یعنی جو صالح اعمال تھے دنیا میں جو لوگوں سے چھپ کر کیے گئے تھے, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو یعنی جو سات لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں سے ایک چھپی ہوئی چیز کیا ہے, کون جانتے ہیں؟ جواب دیجیے جلدی, آپ سب لوگ دیا کریں, کوئی ایک دو لوگ ہی دیتے ہیں جواب, سارے لوگ جواب دیں تو زیادہ اچھا ہے. کہ سات لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک چھپی ہوئی چیز کون سی ہے نیک عمل کی؟ ویری گڈ, صدقہ. کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی, سبحان اللہ, ایسے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. پھر آپ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمیں سنائی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, وہ ایک رات صدقہ لے کر نکلا تو اس نے صدقہ غلطی سے کسی چور یا ڈاکو کو دے دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں کے درمیان چرچا تھا کہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے یا لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو کسی نے جو ہے اپنا صدقہ ایک چور کو دے دیا, تو وہ بیچارہ افسوس کرنے لگا. اس نے دوسرے دن پھر صدقہ دیا رات میں تو پتا چلا کہ اچھا اس نے کسی ایسی جو غلط کام کرنے والی عورت تھی فاحشہ اس کو دے دیا. پھر لوگوں میں چرچا ہوا, تیسرے دن پھر وہ صدقہ لے کر نکلا, ایسے ہی کچھ ہوا. تو پھر تب اس کو بتایا گیا کہ ہو سکتا تو نے جو چور کو صدقہ دیا تو اس کی وجہ سے وہ چوری کرنا چھوڑ دے, ہو سکتا تو نے جو وہ غلط عورت کو صدقہ دیا تو اس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنا چھوڑ دے, اور ایک دن اس نے ایک رات صدقہ اس نے امیر شخص کو دے دیا تو کہا کہ ہو سکتا اس کو شرم آئے اور غیرت آئے اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے لگے اور اس کا صدقہ قبول ہو گیا الحمدللہ. تو ایسے چھپے ہوئے اعمال, جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ آتا ہے نا کہ کیا ہے وہ, اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو رات کی تنہائی میں کیا جائے, کیونکہ جب بندہ اور اللہ تعالیٰ بس وہ دونوں ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کہ جو تنہائی میں بہا ہوا آنسو ہے, یہ تنہائی میں جو اللہ کی یاد سے جو آنسو بہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے نا. کہ قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, سبحان اللہ. کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اس سے تیرے آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں. کہ تنہائی میں اپنی غلطیوں پر رونا اور نادم ہونا جب کوئی نہ ہو صرف آپ ہو اور اللہ سبحان تعالیٰ ہو. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے نا رات میں ایک حصے میں رات کی آخری گھڑیوں میں, اور جب بندہ اس کو پکارتا ہے اپنی اس کی پیٹ اپنے بستر سے الگ ہوتی ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, یہ چھپی ہوئی عبادت ہے نا, سمے کوئی نہیں جانتا تہجد کو انسان کے, وہ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بس. روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے. آپ کچن میں کھڑے ہیں, خواتین کے لیے تو بہت آسان ہے, دن بھر وہ کچن میں کھڑی رہتی ہیں پکاتی رہتی ہیں, سامنے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن کیا چکھتے ہیں ہم ذرا سا بھی کہ پانی کا بوند قطرہ بھی ہمارے حلق سے نیچے اترتا ہے وضو کے دوران؟ نہیں اترتا. تو یہ چھپا ہوا عمل ہے نا ہمارا, صرف اللہ جانتا ہے. تو کوئی بھی کام کرے تو نہیں, صالح اعمال جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے تھے. تو ابن القیم کہتے کہ وہ چہرے پر نور کا اور چمک کا باعث ہوں گے, اور جو فاسد عمل ہوں گے, جو چھپے ہوئے فاسد عمل ہوں گے, وہ چہرے پر تاریکی کا سبب بنیں گے, غم اور اندھیرے کا سبب بنیں گے. دنیا میں چھپے ہوئے عمل کو کوئی نہیں جانتا, لیکن آخرت میں یا آخرت کے دن چھپے ہوئے عمل کا بدلہ ظاہر کر دیا جائے گا, عمل ظاہر کر دیے جائیں گے. اس دن خیر اور شر سب ظاہر ہو جائیں گے, سبحان اللہ, ایمان اور کفر سب ظاہر ہو جائیں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی اور خفیہ چیز کو ظاہر کر دے گا. جو چہرے کو زینت بخشنے والے اور چہرے پر سیاہی چھانے والے اعمال ہوں گے, تو چہرے اس دن روشن بھی ہوں گے اور چہرے اس دن تاریک بھی ہوں گے, سیاہ بھی ہوں گے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے اس دن روشن ہوں اور ہمارے خفیہ اعمال بھی ایسے ہوں جس کی وجہ سے ہمیں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, اور غلطی سے ہم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے چھپ کر یا دلوں کے اندر, تو اللہ تعالیٰ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہم کو اس رسوائی سے بچا لے اور اس پر پردہ ڈالے رکھ. آمین. تو جیسے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس روز کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی رہتی تھیں, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی تھیں, لیکن قیامت کے روز تو ابرار کی نیکی اور گناہگاروں کا فسق و فجور سب ظاہر ہو جائیں گے اور اعلانیہ اعمال بن جائیں گے. اور آپ دیکھیں کیسی کون سی ایسی چیزیں جو عمل صالح ہیں جو اندر ہی اندر تھے جو اس کے عمل صالح کے نتائج ہوں گے اصل میں یہ جو ہمارے باطن کو ظاہر کریں گے. جو حیا ہے وہ بھی ایک اندر کی ہی چیز ہے نا, اور حیا انسان کو خیر ہی خیر, حیا خیر ہی خیر لاتی ہے, خیر کی طرف لے جاتی ہے. فما له من قوة ولا ناصر, یعنی اس کے پاس اپنی طاقت نہیں ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنا بچاؤ کر سکے گا کل قیامت کے دن, نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا اس دن جس سے وہ مدد لے سکے. تو یہ قسم ہے اصل میں کہ انسان کے لیے اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا, نہ خود سے وہ اس کے اندر کوئی طاقت ہوگی نہ باہر سے کوئی مددگار آئے گا اس کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کھائی ہے جو قرآن کی صحت پر ہے, چنانچہ فرمائے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم, یعنی آسمان ہر سال بارش لے کر لوٹتا ہے, زمین نباتات کے اگنے کے لیے کھل جاتی ہے, شک ہوتی ہے, بس اس پر انسان اور حیوانات زندہ رہتے ہیں, اور آسمان ہر وقت قضا اور قدر اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کے ساتھ لوٹتا ہے. تو اس کے بعد پھر قرآن کی بات کی گئی, ان دونوں چیزوں پر قسم کھانے کے بعد قرآن کی بات کی گئی کہ بلا شبہ انہ لقول فصل, یہ قرآن دراصل ایک قول فیصل ہے, حق ہے, سچائی پر مبنی ہے, بیان ہے, واضح ہے. وما ہوا بالحزل, یہ کوئی بےہودہ کلام نہیں ہے, کوئی مذاق کی بات نہیں ہے, بلکہ سنجیدہ کلام ہے. یہ ایسا کلام ہے جو مختلف گروہوں اور باتوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دیتا ہے قرآن. تو قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے, ایک حقیقت تمہارے سامنے, قرآن جو حقائق پیش کر رہا ہے, جو دو ٹوک فیصلے وہ بتا رہا ہے سنا رہا ہے, تم اس پر غور و فکر کرو, یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں, یہ پورے ہو کر رہنی ہیں. تو سبحان اللہ, قرآن کے بارے میں بات کی گئی. اب آپ دیکھیں کہ قرآن, یعنی ہم بار بار یہ بھی پڑھ رہے ہیں پیچھے اس سے صورتوں میں کہ قرآن کو اہمیت دینی ہے, اور قرآن پر غور و فکر کر کے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں. اس میں جو بھی باتیں وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے, اس میں جو قصے کہانیاں ہیں وہ عبرت کے لیے ہے. اس میں جو ایام اللہ ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کی اور بستیوں کی بربادی کا ذکر کیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کا نام و نشان تک مٹا دیا, ان سے عبرت حاصل کرنی ہے. جو لوگوں نے اس قرآن کو ہنسی کھیل اور مذاق بنا لیا تھا, ان کا کیا انجام ہوا, اس پر تم غور و فکر کرو, تم سوچو. تو قرآن تکذیب کرنے والے, یعنی جو لوگ بھی قرآن کی تکذیب کرنے والے جو سازشیں کر رہے ہیں, یا مسلمانوں کے خلاف جو چالیں چل رہے ہیں, یا باطل پرست ایک دوسرے کی مدد میں لگے ہوئے ہیں, یا حق کو غالب ہونے نہیں دیتے, حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کو چلنے دو ان کی چالیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر فرما رہا ہے, اور کون کمزور ہے کون حقیر ہے یہ وہ لوگ خود ہی جان لیں گے. اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہو تو بڑی زبردست ہوتی ہے. فرعون کو کس نے غرقاب کیا, قوم عاد قوم سمود کے جو مسکن تھے ان کو کھنڈر میں کس نے تبدیل کر دیا, کیسی ہوائیں چلی تھی تیز جو ان کو اٹھا کر پٹکتی تھی جیسے گویا کے کھوکھلے تنے ہوں, ایسی بڑی قوم تھی جبار قوم, لیکن کیا حال ہوا اس کا کہ صرف ہواؤں کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہو کر رہ گئے. تو انسان تو بہت ہی کمزور اور حقیر ہے, اس کے اندر تو کچھ طاقت ہی نہیں ہے, کتنی بھی چالیں چل لے کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ مرنا تو ہے نا اس کو آخر, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے تو ہونا ہے. تو تھوڑی سی مہلت دے دو ان کافروں کو, ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا, تو پھر تب ان کو اپنے انجام کا علم ہو جائے گا. آج مسلمانوں پر جتنا ظلم کرنا ہے کرو, ان کو جینوسائڈ کرو, تم ان کو بھوک سے مارو, تم ان کو ایک ساتھ گڑھے کھود کر ان کو زندہ قبروں میں دفن کر دو, اللہ تعالیٰ تمہاری ساری چالیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو پکڑنے پر قادر ہے, اور پھر جب وہ پکڑے گا تو کوئی تمہیں اس کی گرفت سے بچانے والا نہیں ہوگا. آج تم مسلمانوں کو ہیومیلیٹ کر رہے ہو نا, آج تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو مسلمانوں کا, سمجھتے کہ ساری قدرت اور طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے, یہ تو بس تھوڑی چند روزہ دنیا کی زندگی ہے نا, ابھی اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلا دے تو تم کہیں کے نہ رہو. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو تھوڑی مہلت دے دو, کتنا آگے جا سکتے ہیں دیکھیں گے مسلمانوں کی دشمنی میں. ایمان سے ان کو کتنا بغض ہے دیکھنے دو, قرآن سے ان کو کتنا بغض ہے دیکھتے ہیں تھوڑا سا, اللہ کے ساتھ یہ دشمنی پر کیسے اتر آتے اس کو دیکھنے دو, تھوڑا سا ڈھیل دو ان کو, آخر کر پکڑ اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت ہوگی ان کے اوپر. تو یہ قرآن ہمیں دلاسہ بھی دلاتا ہے, اصل میں ہمیں ہمت دلاتا ہے قرآن کہ جب حالات ایسے ناسازگار ہوں یا ہر طرف مایوسی چھا رہی ہو تو یہ قرآن ہمیں امید کی کرن ہمارے اندر جگمگاتا ہے، روشنی دلاتا ہے ہمارے اندر کہ صبر کر لو، برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے ہی والا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آنے ہی والی، اللہ نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اور مومن کے لیے تو خوشخبری ہے نا کہ جیتے گا تو غازی کہلائے گا اور جان سے مارا جائے گا تو شہید کہلائے گا. دونوں حالتوں میں اس کی جیت تو اسی کی ہے، فتح تو اسی کی ہے، الحمدللہ کامیابی اسی کے لیے ہے، ہارنا تو کہیں ہے ہی نہیں اس نے. اللہ کے راستے میں ہار بھی گئے تو کوئی بات نہیں، کامیاب ہو گئے بس، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو سنجیدگی سے لینے والے بنے، آفاق میں اور انفس میں غور و فکر کرنے والے بنے، اور غور و فکر کی وجہ سے ہم مزید اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والے بنے، تاکہ اور مزید اللہ کی خشیت ہمارے اندر پیدا ہو اور مزید ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے والے بنے. آمین. تو غور و فکر کی جو بات ہے اس صورت میں کہ یوم تبل السرائر بہت ہی امپورٹنٹ آئے تھے کہ اس دن ہر قسم کے اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، تو اپنے گناہوں پر جری نہ بنیے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں اور استغفار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے وہ گناہ کل قیامت کے دن سب کے سامنے لے آئے جائیں، اللہ نہ کرے. اور دوسری بات، فلینظر الانسان مما خلق، انسان سوچے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. تو کیا تکبر اس کو زیب دے سکتا ہے بھلا؟ نطفے سے پیدا کیا گیا تو تکبر تو اس کو زیب ہی نہیں دیتا، تو کبھی تکبر نہ کرے، عاجزی اختیار کرے. اور اللہ تعالیٰ نے فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ آج اسلام دشمن ہو سکتا بظاہر ہم کو لگ رہا ہے کہ انہی کو جیت مل رہی ہے، انہی کو تمام چیزیں حاصل ہیں اور مسلمان مجبور اور بے کس اور بے بس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، اصل میں رسی دراز کر رہا ہے، پھر ان کی رسی اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھپے کھلے ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ہمیں معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائے، اور ہمارے اعمال صالحہ اس دن ہمارے چہروں کو روشن کرنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاكم الله خيرا.